بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 30 اگست 2002، مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں منہج انقلاب نبوی کے آخری مرحلے اقدام کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ الحج، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز، الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور، صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا علمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك خير المتقبلين، آمین یا رب العالمین. گزشتہ جمعے میں آپ کو یاد ہوگا کہ انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مراحل تھے ان میں سے پانچویں مرحلے کے بارے میں گفتگو ہوئی. پہلا مرحلہ دعوت توحید، جو انقلابی نظریہ ہے. دوسرا مرحلہ تنظیم، جمع کرنا، جماعت بنانا. قوت جو ہے جماعت میں ہے، فرد میں نہیں. تیسرا مرحلہ تربیت، تیار کرنا، تزکیہ بھی آئے گا اس میں. چوتھا مرحلہ جو شروع تو ہو جاتا پہلے مرحلے کے ساتھ، صبر محض. جب تک تعداد تمہاری کافی نہیں ہے اور اوپن کنفرنٹیشن اس نظام ظالمانہ اور جو بھی باطل نظام ہے اس کے ساتھ لینے کی اب تمہارے اندر سکت نہیں ہے، اس وقت تک صبر محض، پیسیو ریزسٹنس. تمہیں ستایا جائے، مارا جائے، ہلاک کر دیا جائے، کچھ بھی کیا جائے، جوابی کارروائی کوئی نہ کرو، بس کھڑے رہو، ڈٹے رہو، پیچھے نہ ہٹنا. پانچواں مرحلہ پھر ایکٹیو ریزسٹنس، اب چیلنج کرنا. اس پانچویں مرحلے کے ضمن میں نے عرض کیا تھا، ایک تو سورۃ الانشراح کی آیات کے حوالے سے کہ فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا، بالکل آغاز ہی میں سورہ انشراح نازل ہوئی ہے، سورۃ الضحا، سورۃ الانشراح. والضحا واللیل اذا سجا، اور علم نشرح لک صدرک، یہ بالکل ابتدائی دور کی صورتیں ہیں. تو وہی بتا دیا گیا تھا ان مع العسر یسرا، پہلے عسر ہے پھر یسر ہے. تکلیف، تنگی، مصیبت، ابتلاء، آزمائش، پہلے ان میں سے گزرنا ہوگا، ہاں اس کے بعد یسر ہے، پھر آسانی بھی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، دوبارہ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، دیکھو پھر سن لو اچھی طرح، یہ کوئی مخملی بستر نہیں ہے، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے. اس راستے پر چلنا ہے تو مسائل، مشکلات، تکالیف، آزمائشیں، امتحانات پے بپے آئیں گے. پھر اسی طریقے سے میں نے عرض کیا تھا کہ جیسا کہ ایک عام قاعدہ دنیا میں ہے کہ جزر کے بعد مد آتا ہے، اترنے کے بعد پھر سمندر چڑھتا ہے، یہ قانون ہے فطرت کا. اگرچہ بعض اوقات صورت ایسی ہو جاتی ہے کہ کسی کیفیت میں جزر کی کیفیت طویل ہو جائے تو مایوسی طاری ہو جاتی ہے کہ شاید ہماری قسمت میں مد ہے ہی نہیں. جیسا کہ حال ہی کے اشعار میں نے آپ کو بارہا سنائے، پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، یہ جزر پستی حد سے گزر گئی ہماری. اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، کئی صدیاں ہو گئی ہیں اسلام گرا ہوا ہے پامال. مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے. لیکن یہ بات نہیں ہے، آتا ہے. البتہ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، صبر و ثبات اور استقامت کا امتحان لیتا ہے. کچے پکے لوگوں سے تعمیر نہیں کرواتا. تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے. ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر. اس لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 جو ہے وہ بہت زیادہ آنکھوں کو کھولنے والی ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اے مسلمانوں کیا تمہیں یہ گمان ہو گیا تھا جنت میں داخلہ مل جائے گا، بس سیدھے سیدھے ٹھنڈی سڑک سے جانا. ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ابھی تو تم پر وہ مصیبتیں، وہ تکلیفیں، وہ آزمائشیں آئی ہی نہیں ہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، ان پر فقر و فاقہ کی مصیبتیں آئیں، تکلیفیں، کوفت، جسمانی تکلیف. وزلزلوا، ہلا مارے گئے، جھنجھوئے گئے. حتی یقول الرسول والذین معہ متى نصر اللہ، یہاں تک کہ پکار اٹھے وقت کے رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان، کب آئے گی اللہ کی مدد. اسے میں کہا کرتا ہوں جب چیخیں نکل جاتی ہیں تب پھر اللہ کی مدد آتی ہے، اور جب جو کچھ انسان کر سکتا ہو کر چکا ہو تب اللہ کی مدد آتی ہے. بچ بچ کے چل رہے ہوں، اپنے آپ نے تحفظات کے ساتھ چل رہے ہوں، تو جان اور مال کو کوئی گزند نہ آنے پائے اور اسلامی انقلاب، یہ نہیں ہوگا. یہ تو ان تمام چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا اگر ثبوت عملا نہیں دو گے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اس کیفیت کے لیے میں نے پچھلی مرتبہ جو آیت پڑھی تھی سورہ یوسف کی آیت نمبر 110 ہے، لاسٹ بٹ ون، کل آیتیں 111 ہیں اور یہ 110 ہے. یہ ذرا حساس آیت ہے قرآن مجید کی، اس کے مفہوم میں، اس کی وضاحت میں، تفسیر میں کچھ با ایک حساس اور نازک مسئلہ جو ہے وہ درمیان میں ہے کہ مقطع میں آ پڑی ہے سخن گسترانہ بات. یہ جب لوئسٹ ایپ پر بات چلی جاتی ہے کہ اب کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی، کہیں سے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی، یہ کیفیت رسولوں پر آتی رہی ہے. فرمایا چونکہ یہ بات رہ گئی تھی اور ایک خاص وجہ سے میں آج اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو جاتے تھے، لفظی ترجمہ یہ ہے، لیکن اس کی تشریح میں مفسرین نے احتیاط کی. مایوسی تو کفر ہے، ہم رسولوں کے بارے میں کیسے مان لے کہ رسول مایوس بھی ہو سکتے ہیں. تو بڑی خوبصورت توجیہ کی کہ کفر ہے اللہ کی رحمت سے مایوسی. لوگوں سے مایوس ہو جانا کفر نہیں ہے، یہ لوگ اب نہیں مانیں گے کہ اڑ گئے کفر کے اوپر، اب کوئی شکل نظر نہیں آ رہی کہ یہ ایمان لے آئے. تو یہ مایوسی حالات سے، مایوسی لوگوں سے، لہذا اس میں قطعاً کوئی قباحت نہیں کسی درجے میں بھی. عصمت انبیاء پر کہیں کوئی آنچ نہیں آتی. حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا، اور انہوں نے گمان کیا کہ ہم سے جھوٹ کہا گیا تھا. اب رسولوں کے بارے میں پھر یہ گمان کرنا کہ وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے ہم سے جھوٹے وعدے کیے تھے کہ مدد آئے گی اور یہ ہوگا اور دین غالب ہو جائے گا، یہ بھی ناممکن ہے، رسول کے بارے میں تو اس طرح کا گمان کرنا بھی کفر ہو جائے گا، لہذا اس کے لیے پھر یہ رائے اختیار کی گئی، احتیاط کی، کہ یہاں ظنو سے مراد ہے کفار، کفار کو یہ گمان ہو گیا کہ ہمیں جو عذاب کی دھمکیاں دی گئی تھیں سب نرے ڈھکوسلے تھے، کچھ نہیں تھا، کہاں آیا عذاب، اتنا عرصہ ہو گیا ہمیں محمد کی بات کو رد کرتے ہوئے اور اس کے ساتھیوں کو ہم نے جس جس طریقے سے ستایا ہے، اللہ کی مدد تو نہیں آئی، یہ سب جھوٹا دونس تھی سر جو ہم پر جمائی گئی۔ دیکھیے اس سے بچت ہو گئی، رسول بچ گئے، لیکن یہ کہ اس میں ایک قباحت یہ واقع ہوتی ہے کہ انتشار ضمائر آتا ہے کہ ایک ہی جملہ چل رہا ہے، حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، ایک ٹکڑا کسی اور کے بارے میں ہے، یہ ٹکڑا کسی اور کے بارے میں۔ اس پر جو ہے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے حواشی میں لکھا ہے کہ رسولوں کے دل میں بھی وسوسے کے درجے میں یہ خیال ہونا کہ وہ جو وعدہ ہم سے کیا گیا تھا پتہ نہیں صحیح تھا کہ نہیں تھا، یہ کفر نہیں ہے، کفر کا وسوسہ کفر نہیں ہے، ہاں یہ خیال دل میں ٹک جائے تو کفر ہو جائے گا، لیکن وسوسوں کے بارے میں تو احادیث میں آتا ہے نا کہ صحابہ کرام نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، ہم اپنے دل میں ایسی ایسی باتیں پاتے ہیں کہ ان کو زبان سے ادا کرنے سے کہیں بہتر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے، یعنی شیطان ایسے ایسے وسوسے ڈالتا۔ مثلاً فرض کیجئے یہ محمد ہمیں دھوکہ تو نہیں دے رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب شیطان کو وسوسہ ڈالنے کی تو ہے نا آخر اختیار ہے، اللہ ذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ وسوسہ تو وسوسہ نفس کی طرف سے بھی آتا ہے، منالم ما توسوس بہ نفس، ہمیں خوب معلوم ہے انسان کا نفس کیا وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے انسان کے دماغ میں اور دل میں، اور وسوسہ خارج سے شیاطین کے ذریعے سے بھی آتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ حضور نے پوچھا کیا واقعی تمہارا اتنا شدید رد عمل ہوتا ہے کہ اس بات کو زبان پر لانے سے بہتر سمجھو گے کہ تمہیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے؟ عرض کیا حضور یہی واقعی، فرمایا ذاکا عین الایمان، پھر یہ تو عین ایمان ہے، تمہارے دل میں ایمان ہے تبھی تو یہ بات اتنی بری لگی ہے نا، اگر وہ ایمان نہ ہوتا تو یہ بری کیوں لگتی؟ اس قدر شدت کے ساتھ رد عمل جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اس سے اتنی نفرت ہے، وہ نفرت کیسے ہو سکتی ہے اگر ایمان موجود نہ، ذاکا عین ایمان، وہ تو بالکل ایمان والی بات ہوئی، لہذا گھبراؤ نہیں، وسوسے ہیں، وسوسہ جب تک دل میں رہے کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی محاسبہ نہیں، زبان پہ لے آؤ گے تو پکڑ ہو جائے گی، کیونکہ پھر وہ متعدی ہو سکتا ہے ایک سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں، اپنے اندر تک اگر رکھو، اول تو یہ کہ لاحول پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ، اسے دفع کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، اللہ کا ذکر کرو، لیکن یہ ہے کہ وسوسے کی حد تک خیال ہو جانا اتنا مشکل نہیں ہے۔ تو حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، جب اس انتہا کی مایوسی اور بددلی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے پھر ہماری مدد آتی ہے، اس حد تک ثابت قدم جب رہے، ڈٹے رہے، پیچھے نہیں ہٹے کہ ہمارے جو بھی حالات ہیں وہ ناموافق ہیں، کہیں سے ہمیں امید نہیں نظر آ رہی ہے، لیکن پھر بھی حق یہی ہے، کام یہی ہے، یہی کرنا ہے، آخری وقت تک کرنا ہے، تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ وَيَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ مَعَهُ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ، پھر خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ ہاں اللہ کی مدد قریب۔ اور سیرت النبی کے حوالے سے جان لیجئے، ذاتی طور پر حضور پر یہ مرحلہ آیا ہے یوم طائف میں، شدید ترین آزمائش جو ہوئی ہے آپ کی، شدید ترین یوم طائف، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں، مدنی دور کی باتیں، جب آپ زوجہ محترمہ بن گئی تھی اور حضور سے قرب تھا، تو پوچھا کہ حضور آپ پر احد کے دن سے زیادہ سخت دن بھی کوئی گزرا ہے؟ اب ان کی جو ہوش کے دن ہے ان میں تو احد کا دن سب سے سخت تھا نا، 70 صحابہ شہید ہوئے، حضور زخمی ہوئے، خبر اڑ گئی کہ آپ فوت ہو گئے ہیں، بہت زبردست صدمے والی بات تھی۔ فرمایا ہاں، احد کے مقابلے میں کہیں زیادہ سخت دن مجھ پر یوم طائف تھا. احد میں تو پروانے موجود تھے آگے پیچھے دائیں پیچھے جنہوں نے اپنے سینوں کو میرے لیے ڈھال بنا رکھا تھا, میں اکیلا تو نہیں تھا. لیکن وہاں تو میں اور میرا ایک بس وہ منہ بولا بیٹا یا غلام جو بھی آپ اسے کہہ لیں, زید ابن حارثہ, اور کوئی بھی نہیں. میں تو حیران ہوا کرتا ہوں اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے کس کلائمکس تک بات پہنچائی ہے طائف میں کہ جو سائے کی طرح ساتھ رہنے والا تھا وہ بھی اس سمے میں ساتھ نہیں تھا, ابو بکر بھی ساتھ نہیں, سائے کی طرح ساتھ نہیں. بہرحال اقبال نے کہا ہے نا, ثانی اسلام و غار و بدر و قبر, حضرت ابو بکر کی شان میں کہ ثانی اسلام, حضور کے بعد نمبر دو ایمان لانے والے کون ہیں؟ ابو بکر. ثانی اسلام و غار و غار سور میں کون تھا حضور کے ساتھ؟ بدر میں وہ جو جھونپڑی تھی وہاں کون کھڑا ہوا تھا پیرے پر جس پر حضور سجدہ کر رہے تھے اس کے اندر, اور قبر اور حضور کے انتقال کے بعد پھر اسی حجرے میں دوسرے نمبر پر دفن ہونے والے کون؟ ابو بکر. ثانی اسلام و غار و بدر و قبر, وہ بھی ساتھ نہیں تھے. بہرحال حضور کے لیے وہ جو کلائمکس تھی وہ آئی ہے طائف میں, اور امت مسلمہ بحیثیت مجموعی ان کے لیے کلائمکس جو ہے وہ غزوہ احزاب, 12,000 کا لشکر آ کر چاروں طرف سے گھیر کر مدینے کو پڑ گیا. چھوٹی سی بستی, چند ہزار نفوس, پھر بنو قریظہ جو ہے موجود ہیں, جو آسترین کا سانپ وہ بھی موجود ہے, ہر وقت کھٹکا ہے کبھی غداری کریں گے جیسے بنو قینقاع ان کے بھائی کر چکے, بنو نذیر کر چکے, یہ بھی کریں گے بدبخت, اور کی انہوں نے. یہ حال فاقے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پیٹوں کے اوپر پتھر باندھے ہوئے, کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی. اسی لیے منافقون کی زبان پر ان کا کفر آ گیا کہ ہمیں سبز باغ دکھا کر مروا دیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم, ہم سے کہا تھا قیصر و کسرا کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے, حال ہمارا یہ ہے کہ ہم رفع حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے, چاروں طرف سے گھیراؤ ہے, کہاں جائیں؟ کوئی گھروں میں لیٹرین تو ہوتے ہی نہیں تھے, لوگ باہر ہی جایا کرتے تھے نا رفع حاجت کے لیے, اب کیسے جائیں؟ تو یہ صورتحال امت کے لیے, حضور کے ساتھیوں کے لیے, اس جماعت کے لیے, اس حزب اللہ کے لیے یہ کیفیت آئی ہے غزوہ احزاب میں. اس لیے اس کے فوراً بعد پھر سورہ صف نازل ہوئی ہے جس میں وہ آیت بھی ہے کہ اب نصرت قریب ہے. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ, ایک اور شے جس کی کہ تمہیں بہت ہی محبوب ہے, اب اللہ کی طرف سے مدد آیا چاہتی ہے اور فتح تمہارے قدم چوما چاہتی ہے. بہرحال میں نے آج ذرا اس آیت کو حَتَّى اِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ, پھر ہم نے نجات دے دی جس کو ہم نے چاہا. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ, اور جو مجرم لوگ تھے ہمارا عذاب, ہماری پکڑ جو ہے ان کی طرف سے موڑی نہیں جا سکتی تھی, وہ تو اس کے اوپر مسلط ہونی تھی. آج میں نے خاص طور پر اس لیے کیوں اس پر ذرا وقت لگایا ہے, آج کل پاکستان کے مستقبل کے بارے میں میری جو کیفیت ہے ذہنی اور نفسیاتی, اس میں اس آیت کا عکس موجود ہے. میں بہت پریشان ہوں. ظاہر بات ہے کہ میں نبی نہیں ہوں, نہ مجھ سے اللہ نے کوئی وعدے کیے, وعدوں کی کسی جھوٹ ہونے کی کوئی بات نہیں, سوال پیدا نہیں ہوتا. لیکن میرا ایک صغرا کبرا تھا اپنے ذہن سے, اپنی سوچ سے, غور و فکر سے, ایک صغرا کبرا میں نے تیار کیا تھا, وہ بکھرتا ہوا محسوس ہو رہا ہے, اور میں اس کیفیت میں مبتلا ہوں کہ کیا اللہ, کیا یہ چار صدیوں سے مجددین امت کا ہندوستان میں آنا ایسے ہی تھا, بیکار تھا, بے مقصد تھا, جیسے سورہ آل عمران میں آیا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے رب تو نے یہ سب کچھ جو ہے بیکار تو پیدا نہیں کیا. اس طرح میں کہتا ہوں ربنا ما فعلت هذا باطلا, یہ 1,000 سال تک تمام مجددین عالم عرب میں آئے، لیکن گیارہویں بارہویں تیرہویں چوبیس صدی کے مجددین ہندوستان میں آئے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا تھا؟ اللہ، یہ تحریک خلافت پوری دنیا میں صرف ہندوستان میں چلی ایسے ہی ایٹ رینڈم؟ کیا یہ اتفاق تھا؟ اس دنیا میں تو کوئی شے اتفاق سے تو نہیں ہوتی، اللہ کے اذن سے ہوتی ہے، اللہ تعالی کی مشیت اور اس کا نقشہ، اس کی پلاننگ اس کے پشت پر ہوتی ہے. اے اللہ، تو نے عظیم انسان پیدا کیے بیسویں صدی عیسوی میں اس بر صغیر کے مسلمانوں کے اندر. علامہ اقبال جیسا مفکر، مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، پوری دنیا میں کوئی ان کے پائے کا، ان کی متوازی شخصیت کہیں نہیں آئے. تو کیا یہ ایسے ہی تھا، بیکار تھا، اس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں تھا؟ اللہ، یہ جو پاکستان کی تحریک میں نعرے لگے تھے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ بیکار تھے، ان کی کوئی حیثیت نہیں. پھر پاکستان کا موجزانہ وجود میں آنا اور ستائیسویں شب کو نازل ہونا، چاہیے سب اتفاقی تھا اور بے مقصد تھا، بے معنی تھا. کیونکہ حالات جو دیکھ رہا ہوں آج، مجھے جب میں یہ نوٹس اپنے تیار کر رہا تھا، مجھے دو شعر یاد آئے. ایک شعر تو میں نے یہاں بہت مرتبہ پڑھا ہے، بہت مرتبہ پڑھا ہے، بہت سے لوگوں کو شاید یاد بھی ہو. یہ اس دور کی بات ہے جبکہ پاکستان میں تحریک جو تھی جماعت اسلامی کی، وہ ایک تحریک اور انقلابی تحریک کی حیثیت سے بڑی جاندار تھی. اب وہ ایک فرقہ کہہ لیجئے یا سیاسی جماعت کہہ لیجئے، لیکن میں اس تحریک کے دور کی بات کر رہا ہوں. تو نعیم صدیقی صاحب کا ایک شعر تھا جو مجھے بہت ہی عمدہ لگا اور میں نے بہت دفعہ مسجدوں میں بھی کوٹ کیا. اے آندھیو، سنبھل کے چلو اس دیار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم. ہماری بڑی امیدیں وابستہ ہیں اس خطۂ عرضی کے ساتھ. یہاں سے اسلام کا بول بالا ہوگا، یہاں اللہ تعالی کا دین جو ہے وہ نافذ ہوگا، اسے تجربہ گاہ بنائیں گے. علامہ اقبال جو مصور و مفکر و مبشر پاکستان ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ دور ملوکیت میں آ گئے تھے، دور بنو امیہ، دور بنو عباس، اس میں جو اسلامی تعلیمات کے کچھ حصے مسخ ہو گئے تھے، ہم اثر نو صحیح اسلامی تھا. ظاہر بات ہے دور بنو امیہ اور دور بنو عباس سے پہلے تو دور خلافت راشدہ تھا، تو اگرچہ نام نہیں لیا انہوں نے، لیکن مطلب تو یہی بنتا ہے کہ دور خلافت راشدہ کا نظام قائم کرے. قائد اعظم کا واقعہ جو ہے، جو ڈاکٹر ریاض نام تھا، ریاض علی شاہ صاحب ہمارے جو ٹی بی کے پروفیسر تھے، وہ معالج کی حیثیت سے گئے تھے کہ قائد اعظم نے کہا کہ مجھے کتنا اطمینان ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان وجود میں آ گیا. اب یہاں کے لوگوں کا کام ہے کہ یہاں خلافت راشدہ کا نظام قائم کرو. یہ ساری باتیں ہیں نا. تو ایک شعر جو ہے وہ آپ کو سنایا، پہلے بھی سنایا تھا. دوسرا شعر کبھی بھی زبان پر لانے کی ہمت نہیں ہوئی، جرت نہیں ہوئی. آج بھی خاکم بدہن کہتے ہوئے اس کو آپ کو سنا رہا ہوں. یہ مولانا کوثر نیازی کا شعر تھا. کوثر نیازی اس دور کے، بعد میں وہ سیاست کی جو بھی متعفن جو وادیاں تھیں ان کے اندر گئے، پھر کیا ہوا اس کو چھوڑ دیجیے. جیسے ابو الکلام، ایک دور ان کا تھا 1912 سے 1920 تک، پھر وہ جو گئے کانگریس میں، پھر وہ علیحدہ ایک بات ہے. یہی کوثر نیازی کا معاملہ ہے، ورنہ وہ ایک انقلابی تحریک کے بڑے اچھے کارکن تھے، نوجوان ابھرتے ہوئے باصلاحیت، شاعر بھی بہت اچھے تھے. لیکن اس قدر تلخی ان کے شعر میں ہے، اسلام کو گر تیری فضا راس نہ آئے، اے میرے وطن تجھ کو کوئی آگ لگائے. ہم زمین کے پرستار تو نہیں ہیں، زمین کے پوجنے والے نہیں ہیں، ہمیں اسلام سے محبت ہے، اس پاکستان سے محبت ہے، تو اسلام کے حوالے سے محبت ہے. ظاہر بات ہے کہ ہندوستان میں بھی مسلمان ابھی تک ختم تو نہیں ہوا، اور اگر یہ یکجا ہوتے تو ہندوستان کے جو اکثریتی ہندو صوبے تھے ان کے اندر کے مسلمانوں کو سپورٹ ملتی. بہار میں جب فساد ہوئے تھے، پنجاب سے نہیں گئے تھے ورکرز وہاں پر ریلیف کا کام کرنے کے لیے، مسلمان گئے، کتنی بڑی تعداد میں گئے تھے. اب تو ہم ہل نہیں سکتے، گجرات میں کیا ہو گیا، نیکسٹ ڈور ہوا ہے جو کچھ ہوا، نیکسٹ ڈور آپ کو معلوم ہے سندھ کے ساتھ سرحد ملی ہوئی جس صوبے کی ہے وہ گجرات ہے، اور اس صوبے کے اندر سب سے بڑا زہر جو پھیلا ہوا ہے وہ ہندو سندھیوں کا ہے جو وہاں جا کر آباد ہوئے. یہ ایل کے اڈوانی کون ہے؟ سندھی، ہندو سندھی، یہاں سے گیا ہوا ہے، جس پر ایک مقدمہ بھی درج ہے کراچی کے اندر، اس نے قائد اعظم کو ہلاک کرنے کی ایک سازش کی تھی، مقدمہ موجود ہے، ایف آئی آر موجود ہے. یہ ہو رہا، ہم کچھ نہیں کر سکتے. ٹک تم دیدم دم نہ کشیدم، جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے، وہاں تو ہو رہا تھا کشمیر میں کچھ لوگوں نے آزادی حاصل کرنے کے لیے کوئی چھاپا مار ایکٹیویٹی شروع کی، اس کے جواب میں کچھ کیا، یہاں کیا ہوا تھا؟ بہرحال یہ صورتحال جو ہے اس ملک کے لیے، اس میں وہی کیفیت میری جیسا کہ میں نے عرض کیا، حتی اذا استیسر رسل وظنوا انہم قد کذبوا، اے اللہ یہ ساری باتیں تیری بے مقصد تو نہیں ہو سکتی، ربنا ما فعلت هذا باطلا، تو نے یہ سب کچھ بیکار تو نہیں کیا تھا. اس کی بنا پر امید ہوتی ہے، کیونکہ جب مجھ پر وہ غلبہ سا ہونے لگتا ہے اس مایوسی کی کیفیت کا، تو یہ شعر بھی غالب کا میں نے آپ کو بارہا سنایا ہے کہ سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی کیا قیامت ہے، کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے، پاکستان کے بارے میں امیدیں، توقعات، اعلی امیدیں، یہاں سے اسلام کی نشأت ثانیہ کا آغاز ہوگا، یہاں سے عالمی نظام خلافت علی منہاج النبوت کا آغاز ہوگا. ہو کیا رہا ہے؟ ایک عدالتی فیصلے نے 25 سال کی محنت جو تھی سود کے بارے میں زیرو کر دی، بیک ٹو اسکوئر ون. اور جدھر جا رہا ہے معاملہ، عورتوں کو جس طرح سیاست کے اندر لایا جا رہا ہے، ہمارا سارا سماجی نظام جو ہے ادھیڑ کر رکھ دیں گے یہ لوگ، مغرب کے رستے پر ہمیں چلایا جا رہا ہے. کائرو کانفرنس، بیجنگ کانفرنس، بیجنگ پلس 5 کانفرنس، یہ کانفرنسوں کے جو نقشہ کار دیا گیا ہے آج اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے پاکستان. صورتحال کیا ہے؟ آج ہی کے ندائے خلافت میں ایک مضمون جو عابداللہ جان صاحب کا آیا ہے، بڑا پیارا مضمون ہے. پچھلی صدی میں ایک ہٹلر اٹھا تھا، وہ یورپ کا ہٹلر تھا، آج پوری دنیا کے حوالے سے ہٹلر اٹھا ہے بش، یہ گلوبل ہٹلر ہے. وہ جدھر جا رہا ہے، جو اس نے اب آنکھیں دکھانی شروع کر دی ہیں پاکستان کو، اس کے جرنیل جو کہہ رہے ہیں کہ ہاں افغانستان میں معاملہ ختم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے پڑوسی ممالک میں بھی کارروائی نہ کی جائے، اور کون سا ملک ہے پڑوسی؟ القاعدہ کے لوگ کہاں آ سکتے ہیں؟ کوئی اگر طالبان میں سے کسی نے پناہ لی ہو چھپا ہو تو کہاں چھپے گا؟ وہ افغانوں کے اندر ہی چھپ سکتا ہے نا، پنجاب میں آ گئے تو کوئی نہیں چھپ سکتا افغان، سرحد میں، قبائلی علاقوں میں، یہی کہیں ہوگا نہیں. گویا کہ وہ دوسرا مرحلہ جو میں کہہ کر آیا تھا 16 ستمبر کو پرویز مشرف صاحب کو رو در رو کہہ کر آیا تھا، کہ آپ جو بش کا ساتھ دینے کا فیصلہ اگر کریں گے تو یہ غداری ہوگی، اسلام سے بھی غداری ہوگی، غیرت اور حمیت کے تقاضوں سے بھی، اور غداری ہوگی عدل و انصاف کے اصولوں سے، اور جو مصلحتیں آپ کے سامنے وہ عارضی ہیں. آپ کا کشمیر کال بھی رول بیک ہوگا، اس جہاد کا معاملہ جو ہے رول بیک آپ نے کر لیا. نمبر 2، آپ کے ایٹمی پروگرام کے اوپر بھی زد آئے گی آئے گی آئے گی، اس لیے کہ وجہ یہ ہے کہ سارے مسئلے کے پیچھے اصل طاقت ہے اسرائیل کی، اور اسرائیل کو اصل ڈر ہے پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے. وہ بیٹھ نہیں سکتا نچنت. 1967 میں اس نے کہا تھا ہمیں کسی عرب ملک سے کوئی خطرہ نہیں، بن گوریون نے 67 کی جو 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ تھی، بڑی فتح حاصل ہوئی تھی اسرائیل کو، پھر جشن منایا انہوں نے پیرس میں، اور وہاں بن گوریون نے تقریر کی تھی ہمیں کسی عرب ملک سے کوئی اندیشہ کوئی خطرہ نہیں، خطرہ ہے تو صرف پاکستان سے، حالانکہ اس وقت تک پاکستان ایٹمی نہیں بنا تھا، لیکن معلوم تھا ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آرزو. یہاں وہ اسلام کا عوام کے اندر کوئی دلی محبت، جذباتی محبت کم سے کم وہ تو ہے. پھر یہ ہے کہ اقبال کا پیغام، مودودی کا فکر آخر پھیلا ہے، بڑے پیمانے پر پھیلا ہے، تبلیغی جماعت کا نقشہ کتنے وسیع پیمانے پر پھیلا ہے. بہرحال آج ہی ڈان میں بھی ایک کالم چھپا ہے, ایاز امیر ہیں یا ایاز عامر ہیں, بہت انہوں نے نقشہ صحیح کھینچ لیا ہے. اس کا حاصل کیا ہے کہ پاکستان تو اب مرسنریز کے درجے میں بھی نہیں رہا. مرسنریز کو بھی تنخواہیں تو دی جاتی ہیں نا, ہمیں کیا دیا امریکہ نے, ہم سے جو کچھ کروا لیا ہے کیا اس کا عوض کوئی معاوضہ ملا ہے سوائے تھپکی کے, مشرف صاحب کے پیٹھ پر تھپکی. ہمارا بہت قریبی دوست ہے, ہمارا بہت قابل اعتماد دوست ہے, اس کے سوا تو کچھ نہیں. تو کیا ہونے جا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے, اس نے لکھا ہے کہ یہ تو ایک کھیل ہے, نقشہ بن چکا ہے, الیکشن ایک کھیل ہے, ذرا سی درمیان میں کوئی مارجن ہے, کوئی لوگ جو ہیں بھاگ دوڑ کرنے میں, جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا یہ میوزیکل چیئرز گیم ہے, ہو رہا ہو جائے گا, حاصل اس کا کیا ہے؟ باقی وہ آمریت پوری طریقے سے امریکہ ہضم کر چکا ہے. ٹھیک ہے, رکھو اپنے پاس سب کچھ, پاکستان کے دستور کو جو چاہو اس کا قیمہ بنا دو, لیکن تم ہمارے ساتھ وفادار ہو تو ٹھیک ہے, ہماری تمہارے ساتھ جو ہے تائید موجود رہے گی. کاش کے پس عظیم امروز موت فردائے, کاش کہ اس آج کے پیچھے کوئی کل آ رہی ہو مختلف, جس کے لیے میں نے بارہ آپ کو شعر سنایا کہ اور بھی دورے فلک ہیں ابھی آنے والے, ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے. میں جب حضور کی دی ہوئی خبروں پر توجہ کرتا ہوں, وہ صادق المصدوق, حضور سچے ہیں, ان کی صداقت پر اللہ گواہ ہے, تو حالات تو بدلیں گے. آیا ہمارے ہمیں کوئی سزا دے کر بدلیں گے یا اس سے پہلے یہ اللہ کا فیصلہ ہے؟ آپ کو یاد تاریخ کے اندر ہے, کروڑوں مسلمان قتل ہوئے تاتاریوں کے ہاتھوں, کروڑوں, یہ مبالغہ نہیں ہے, کروڑوں کروڑوں واقعی کروڑوں مسلمان قتل ہوئے, پورے پورے ملک تہس نہس ہو گئے. خازم شاہ کا عظیم جو اس کی مملکت تھی, پورا خراسان اس کا تھا, پورا بڑا ملک تہس نہس, افغانستان برباد, ایران تہس نہس, عراق کا بڑا حصہ تہس نہس, اور پھر خلیفہ مسلمانوں کا بنو عباس کا آخری چشم و چراغ مستعصم باللہ, اسے محل میں سے گھسیٹ کر نکالا گیا, ایک جانور کی کھال میں لپیٹ دیا گیا اور ڈال کر سامنے اور گھوڑے دوڑ گئے اس کو. یہ حشر کس کا ہوا؟ خلیفۃ المسلمین عباسی, دور بنو عباس جس کی عصمت میں کبھی ہارون الرشید اور مامون الرشید کا دور بھی آیا تھا. کہا تھا شیخ سعدی نے, آسمارا حق مود گر خون میں بارت بر زمین, بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین, آسمان کو حق ہے کہ زمین پر خون کی بارش برسائے, جبکہ امیر المومنین مستعصم باللہ کی حکومت ختم ہو گئی. لیکن پھر موجودہ ہوا, وہی تاتاری ایمان لے آئے, مسلمانوں کی ملت اسلامیہ کی دوسری نشت ثانیہ جو ہے, اسلام کی نشت ثانیہ نہیں ہوئی, مسلمانوں کی نشت ثانیہ, پھر ایک نئی تہذیب ابری, بڑی طاقت ابری, سب سے بڑی اس کے اندر جو ہے وہ پھر اوٹومان امپائر کی شکل میں دنیا میں رہی, 400 برس تک ڈنکا بجا ہے اس کا, معمولی نہیں. یہ کون تھے؟ انہی تاتاریوں کی اولاد تھے جو ایمان لے آئے. لہذا ہم کہہ نہیں سکتے اہل عرب پر کس قدر کڑا وقت آیا ہوا ہے, تلا ہوا ہے بش کہ عراق پر حملہ کرے گا, ایران پریشان ہے اس لیے کہ وہ ایکسس آف ایول میں عراق کے ساتھ ایران کو بھی شامل کرتا ہے, اس کا مطلب اگلا اس کا جو ہے نشانہ وہ ایران ہوگا. طاقت بے انتہا ہے, بے انتہا ہے, طاقت کے اعتبار سے کوئی اس کا مقابلہ کر نہیں سکتا. ایسے ایسے سوفسٹیکیٹڈ ہتھیار ابھی پتہ نہیں اس نے کون سے چھپا رکھے ہوں جو ابھی تک ظاہر نہیں کیے. سٹنگر میزائل پہلی مرتبہ وہ افغان جنگ کے اندر لے کر آیا تھا, اس سے پہلے بھنک بھی نہیں تھی کسی کو سٹنگر میزائل کسے کہتے ہیں. بھائی میزائل تو سیدھا جاتا ہے, ٹارگٹ ہٹ ہو گیا تو ہو گیا, نہیں ہوا تو دہ گیا. یہ کیا کہ میزائل صاحب ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، جہاز ادھر جا رہا ہے تو وہ بھی ادھر جا رہا ہے، پیچھے لگا ہوا ہے، چھوڑے گا نہیں اس کو. یہ میزائل تو پہلے دنیا نے سوچا بھی نہیں تھا، سٹنگر میزائل. صدام حسین کو مغالتا تھا کہ میرے سکڈ میزائل جو ہے کچھ کریں گے، اس کا توڑ پیٹریوٹ میزائل. وہ کیا ہے؟ آنے والے میزائل کو فضا میں ختم کر دیں، زمین تک پہنچنے نہ دیں. یہ پہلی مرتبہ گلف وار کے اندر سامنے آئے. اب پتہ نہیں اور کیا کیا آئے گا. ابھی ڈیزی کٹرز جو ہیں، بم 15,000 پاؤنڈ کا ایک بم، تقریباً 20 من کا ایک بم، تو کتنے وسیع علاقے کے اندر وہ تباہی پھیرتا ہے. یہ افغانستان میں آیا. بہرحال یہ تو اس کی طاقت ہے، لیکن جب وہ حالات بدلنے ہیں اور اللہ کی مشیت ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالی کی طاقت سب سے بڑی ہے، وہ سب سے اعلی ہے، سب سے اکبر ہے، سب سے اقوا ہے، سب سے زیادہ قوت رکھنے والا ہے. ہونا تو ہے، تو پھر وہی عرض کر رہا ہوں کہ کاش کہ وہ دن جو ہے ایک نئی تبدیلی کا مزدہ لے کر ہماری زندگیوں میں بھی آ جائیں. یہ جو پانچویں مرحلے کے بارے میں پچھلے جمعے میں گفتگو ہوئی تھی، اس کے اندر بارے میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، بہت اہم ہے یہ. دیکھیے، یہ پیسو ریزسٹنس سے ایکٹیو ریزسٹنس کی طرف جو انتقال ہے، منتقل ہونا ہے، یہ سب سے زیادہ کریٹیکل فیصلہ ہے. اگر یہ صحیح وقت پر ہوا ہے تو کامیابی ہوگی، اگر غلط ہوا ہے تو ناکامی ہو جائے گی. اگر آپ تیار نہیں ہیں صحیح معنی میں اور آپ قدم اٹھا بیٹھے، ٹکر مول لے بیٹھے، ختم ہو جائیں گے، ایلیمنیٹ کر دیے جائیں گے. اور اگر مناسب موقع پر اقدام نہ کیا تو موقع جو ہے روز روز نہیں آیا کرتا، یو مائٹ مس دی بس. یہ دو طرفہ دو دھاری تلوار ہے. اگر صحیح تیاری کے بغیر قدم اٹھایا تباہی ہے، اور اگر مناسب موقع پر قدم نہ اٹھایا، آدمی شش و پنج ہی میں مبتلا رہ گیا، تو موقع نکل جائے گا، یو کین مس دی بس. موقع روز روز نہیں آتا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جان لیجئے، یہ فیصلہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے تھا. وہ حالات، مدینے کی کھڑکی کا کھلنا، طائف کے فوراً بعد اسی سال میں، اللہ تعالی کی قدرت ہے. تو اس حوالے سے آئندہ اب کوئی تحریک اٹھے گی، ظاہر بات ہے کہ اس کا فیصلہ تو جو اس کی قیادت ہوگی وہی کرے گی. اب جو ہے کوئی وحی تو آنے والی نہیں، اور یہ بڑا ہی نازک مرحلہ ہوگا، لہذا بہت غور و فکر کی اور سوچ بچار کی ضرورت ہے کہ کوئی تحریک اگر واقعتاً وہ ان چار مرحلوں سے گزر کر آ گئی ہے، تیار ہے، تو پھر صحیح وقت پر فیصلہ ہوگا تو کامیابی ہوگی، ورنہ نہیں. اب میں آخری اور چھٹے مرحلے کے بارے میں چند باتیں آج آپ سے کہوں گا. چھٹا مرحلہ ہے حضور کی سیرت مطہرہ میں دو طرفہ جنگ، قتال، جس کے لیے اہم ترین آیت وہ ہے کہ جو سورہ توبہ میں آئی، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، فیقتلون ویقتلون، تو وہ قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں. یہ دو طرفہ قتال ہے. یہ جو مرحلہ شروع ہوا ہے، اس کے ضمن میں ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے اذن قتال کب آیا؟ اس آخری اور چھٹے مرحلے میں داخلے کے لیے اللہ کی اجازت کب آئی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ منافقین جو تھے مدینے میں، اور وہ لوگ جن کے ایمان بہت کمزور تھے، الذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں روگ تھا، وہ حضور پر ایک الزام لگا رہے تھے کہ ابھی اللہ کی طرف سے تو حکم قتال آیا نہیں ہے، خامخواہ انہوں نے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی. انہیں بادی النظر میں یہ نظر آ رہا تھا کہ قریش کی طاقت بڑا ہوا تھی، بہت بڑا ہوا قریش، اس کو چیلنج کر بیٹھنا، یہ تو شیر کی کچھار کے اندر اپنا ہاتھ ڈال دینا ہے، بڑے خطرات ہیں اس کے اندر، یہ کیا کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ابھی اللہ کی طرف سے تو حکم آیا نہیں، یہ اپنی طرف سے. جیسے دنیا میں ہوتا ہے، کچھ لوگ بہت ایمبیشس ہوتے ہیں، میرا نام اونچا ہو جائے تو بڑا قدم اٹھاؤں گا تو نام اونچا ہوگا نا. ان کا کہنا یہ تھا حضور کے بارے منافقین کا اور وہ لوگ جو ان کے زیر اثر تھے، چاہے منافق نہیں تھے بالفعل لیکن ایمان ان کے بہت کمزور تھے. اس حوالے سے یہ مسئلہ بہت اہم ہے علمی اعتبار سے کہ اذن قتال کب آیا اور حکم قتال کب آیا. ایک ایک قتال کی اجازت، ایک ایک قتال کا حکم، ان دونوں میں بھی فرق ہے. پہلا مرحلہ جو ہے وہ اذن قتال، اس کے بارے میں اس بات پر تو تقریباً اجماع ہے، تقریباً اجماع ہے کہ میں نے جو آیت آپ کو سنائی تھی سورہ حج کی آیات، ان میں جو آیت ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اس میں اجازت ہے، اذن قتال ہے، اس پہ اجماع ہے، اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن پر جنگ مسلط کر دی گئی ہے، جنگ ٹھونس دی گئی ہے، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے. یہ وہ لوگ ہیں الذین اخرجوا من دیارہم، یہ اپنے گھروں سے نکال باہر کیے گئے بغیر حق، ناحق، کوئی جرم نہیں تھا، الا یقولوا ربنا اللہ، سوائے اس کے کوئی جرم نہیں تھا کہ انہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے. یہ آیات جو ہے یہ سورہ حج کی ہیں. تو میں ذرا اس کے بارے میں، چونکہ ذرا اس اختلافات ہیں تفسیری اعتبار سے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ حج کے بارے میں ہی اختلاف ہے کہ آیا یہ مکی ہے یا مدنی ہے. بہت سے مصاحف میں آپ کو لکھا ہوا ملے گا مدنی، بعض میں مکی. میں جتنی بھی تحقیق کر پایا ہوں، ایک زمانے میں میں نے اس پر بڑی محنت کی تھی، تو میں اس فیصلے پر پہنچا کہ سورت بحیثیت مجموعی تو مکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. البتہ اس کی بعض آیات جو ہیں ایسی ہیں کہ جو اسماء سفر ہجرت میں نازل ہوئی، 6-7 دن لگے نا حضور کو، بلکہ 3 دن شامل کرنے غار ثور کے، تو 10 دن ہو گئے تقریباً. ان 10 دنوں کے دوران کسی وقت آیات نازل ہوئی، اور ایک یہ بھی کہ بعض آیات اس کی مدنی ہو سکتی ہیں، ایسا معاملہ ہے بعض صورتوں کا، لیکن بحیثیت مجموعی صورت جو ہے وہ مکی ہے. اب اگر ہم اس آیت کے اوپر، اس میں سب سے پہلے تو فرمایا گیا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالی مدافعت کرے گا اہل ایمان کی جانب سے، یعنی نیا مرحلہ داخل ہو رہا ہے، اب منہج انقلاب نبوی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، اب قتال کا آغاز ہو رہا ہے، جنگ کا آغاز ہو رہا ہے. اللہ تعالی ضمانت دیتا ہے، اللہ مدافعت کرے گا اہل ایمان کی طرف سے. ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، اللہ تعالی خائنوں ناشکروں کو پسند نہیں کرتا. قریش خائن بھی ہیں ناشکرے بھی ہیں، انہوں نے بیت اللہ کی حرمت کو مٹا لگایا، یہ توحید کا مرکز تھا جو ابراہیم اور اسماعیل نے تعمیر کیا تھا، انہوں نے اسے شرک کا اڈا بنا دیا، اس سے بڑی خیانت کیا ہوگی. اور ناشکرے، اللہ تعالی نے اس گھر کے بدولت انہیں رزق دیا، لیلاف قریش الافہم رحلت الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اس گھر کے طفیل انہیں رزق دیا، انہیں امن دیا، انہوں نے ناشکری کی، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. اب جب ان کے ساتھ مقابلہ اہل ایمان کا شروع ہوگا تو اللہ مدد فرمائے گا اہل ایمان کی. اس کے بعد یہ آیت آئی اوزن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. البتہ اس آیت کی دو قراءتیں ہیں، قراءت میں تھوڑا سا اختلاف ہے. ہمارے ہاں جو یہ مصحف ہے عام طور پر، یہ در حقیقت روایت حفص، اور اس میں بھی قراءت کے جو امام تھے قاسم، یہ در حقیقت ان کی قراءت ہے. اس میں اوزینا ہے، جبکہ بعض دوسری قراءتوں میں ازینا ہے، اوزینا ازینا. یہ آپ کے علم میں ہے نا کہ حضور کے دور میں جو بھی قرآن لکھا ہوا تھا پھر حضرت عثمان کے زمانے میں بھی جمع ہوا، اس پر زیر زبر نہیں تھے، یہ تو اصل میں قراء کو یاد تھا، اس طریقے سے وہ پڑھتے تھے. زیر زبر تو آ کر لگے ہیں بعد میں دور بنو امیہ میں، حجاج ابن یوسف اسی نے نشان لگوائے، یہاں پر وصل ہے، یہاں پر رکنا ہے، یہاں پر آیت ہے، یہ سارے نشانات وغیرہ جو ہیں، یہ مد کا نشان ہے، یہ سب بعد میں لگے. تو یقاتلونا اور یقاتلونا اور اوزینا اور آزینا، یہ دو قراتے ہیں، اور ان دونوں کے اعتبار سے فرق کیا بنتا ہے؟ اوزینا للذین یقاتلون بانهم ظلموا، اجازت دی گئی ان لوگوں کو کہ جن پر جنگ ٹھوس دی گئی، اور جنگ ٹھوسنے سے مراد کیا ہے؟ چاہے قریش نے جنگ کا آغاز نہیں کیا لیکن مسلمانوں کو مکے سے نکلنے پر مجبور کر کے وہ ظلم عظیم ڈھایا ہے، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا یقولوا ربنا اللہ، تو گویا کہ ان کی طرف سے بالقوہ جنگ ٹھونس دی گئی ہے. اب جن پر یہ جنگ ٹھونس دی گئی ہے انہیں بھی اب اذن دیا جا رہا ہے کہ وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں. وہ دور ختم ہو چکا چوتھا کہ چاہے تمہارے ٹکڑے کر دے تم جوابی کاروائی نہ کرو، وہ دور پیچھے رہ گیا. اس کے بعد تو ایکٹیو ریزسٹنس کا دور بھی آ گیا، اور اب جو ہے اجازت دی جا رہی ہے، اوزن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اور اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. اللہ نے اجازت دی، یہ مجہول نہیں بلکہ معروف ہے، اللہ نے اجازت دے دی ہے ان لوگوں کو جو جنگ کر رہے ہیں، گویا کہ یہ آغاز جنگ کے بعد ہی آیت نازل ہو رہی ہے. اس میں میرا گمان ہے، جہاں تک میں نے غور کیا سوچا ہے، واقعہ نخلا پر جو معاملہ ہوا تھا در حقیقت یہ آیت اس کے اوپر منطبق ہوتی ہے. میں نے پچھلی مرتبہ تفصیل سے آپ کو بتایا تھا کہ جو غزوہ بدر سے پہلے آٹھ مہمیں تھیں، چار غزوات تھے، چار سرایا تھے، چار میں حضور بھی شریک ہوئے، چار میں حضور نے صرف لوگوں کو بھیج دیا. ان میں جو آخری سریہ تھا، یہ آخری سریہ نخلا کہلاتا ہے، عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے بارہ آدمی دے دیے، ایک خط دے دیا جو کہ مہر شدہ تھا، یہاں سے مکہ کی طرف روانہ ہو جاؤ اور دو دن کا سفر طے کرنے کے بعد اس خط کو کھول کر دیکھنا، جو کچھ لکھا ہو اس پر عمل کرنا. چل پڑے، دو دن کا سفر طے کرنے کے بعد کھولا تو اس میں لکھا ہوا ہے نخلا چلے جاؤ. اب نخلا بہت دور، مکے سے بھی آگے، 20-30 میل آگے، طائف کی طرف، گویا کہ عین شیر کی کچھار میں چلے جاؤ. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مکہ اور طائف جو ہیں یہ تو در حقیقت ٹوئن سٹیز تھے، ملے ہوئے تھے، وہاں جا کے بیٹھ جاؤ اور قریش کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھو اور ہمیں اطلاع دیتے رہو. جنگ کا کوئی حکم نہیں تھا لیکن کوئی مناہی بھی نہیں تھی، نوٹ کر لیجئے، نہ جنگ کا کوئی حکم تھا نہ جنگ سے منع کیا گیا. اب یہ حضرات جب پہنچ گئے نخلا میں اور وہاں ان کو مٹبھیڑ ہو گئی، ایک قافلہ چھوٹا سا تھا، چار افراد تھے، کچھ اونٹ تھے، وہ مال تجارت لے کر جا رہا تھا قریش کا قافلہ، انہوں نے سوچا ہم حملہ کریں نہ کریں، مشورے سے طے ہوا حملہ کرنا چاہیے، حملہ کیا. اچھا اس کے لیے دلیل موجود ہے، اس سے پہلے حضور غزوہ ذوالعشیرہ جسے کہتے ہیں اس میں آپ جا رہے تھے، جو ابو سفیان قافلہ لے کر جا رہا تھا اس کا پیچھا آپ نے کیا تھا، کس لیے کیا تھا، جو بچ کر نکل گیا، تو ظاہر بات ہے کہ اس کا راستہ روکنا تھا، اور اگر روکنے میں جنگ ہوتی تو ہوتی، لیکن وہ تو بچ کر نکل گیا، لہذا ان کو قیاس کرنے کے لیے بھی بنیاد موجود تھی. تو فیصلہ کیا، انہوں نے ایک تیر چلایا، ایک آدمی ان کا مارا گیا اور دو آدمی ان کو گرفتار کر لیا، ایک بھاگ کر جو ہے مکے چلا گیا اس واقعے کی اطلاع دینے کے لیے، باقی وہ اونٹوں پر لدا ہوا سامان لے کر یہ واپس آ گئے. حضور نے کچھ اظہار ناراضگی فرمایا کہ میں نے تمہیں جنگ کا حکم تو نہیں دیا تھا لیکن سزا کوئی نہیں دی، اس لیے کہ جنگ سے منع بھی نہیں کیا تھا، تو بین بین کی بات ہو گئی. اس پر چونکہ اعتراضات بہت ہوئے کہ کیوں انہوں نے جنگ شروع کر دی، وہی منافقین، وہی جن کے دلوں میں روک تھا کہ یہ تو اب معاملہ جو ہے شروع معلوم ہوتا ہے کہ بھٹی اب دہک جائے گی، قریش کا آدمی مار دیا اور رجب کے مہینے میں مار دیا، یہ تو اشہر حرم میں سے ہے، ابھی رجب کا مہینہ ختم نہیں ہوا تھا، آخری دن تھا. تو طوفان جو اٹھا ہے مخالفانہ پروپیگنڈے کا اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اللہ نے گویا کہ کنڈون کیا ان کے اقدام کو کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے ہماری تکوینی اجازت سے کیا ہے. ایک اجازت ہوتی تشریح وحی میں آئے, تکوینی ہماری طرف سے. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا, اجازت دی گئی ان کو جنہوں نے قتال کیا ہے, جنگ کی ہے, اور اس لیے کی ہے کہ ان پر ظلم کیا گیا. وہ ظلم کیا کیا گیا؟ وان اللہ علی نصرہم لقدیر, الذین اخرجوا من دیارہم, گھروں سے نکالے گئے بغیر حق, الا یقول ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض, اگر اللہ اسی طرح بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہے دنیا سے, ملیا بیٹ نہ کرتا رہے. لہدمت سوام و بیا ان و سلاوات ان و مساجد و یوسکر و فی اسم اللہ کثیرا, تو دنیا میں جتنے عبادت گھر بنے ہیں اللہ تعالی کے لیے, ایک وقت میں ظاہر بات ہے کہ یہودی جب تک کہ انہی کا دین تھا, حضرت عیسیٰ بھی نہیں آئے تھے, تو سلوتا جو ہوتا تھا سینگونگ سلوتا, سلاوات اس کی جمع ہے, وہی گویا کہ اللہ کے گھر تھے. حضرت سلیمان نے جو گھر بنایا تھا وہ اللہ کا گھر تھا, مسجد تھا, مسجد اقصا تھی. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد جب تک حضور نہیں آئے تھے تو گرجے سومے کنیسے یہ سب اللہ کے گھر تھے, اس میں اللہ کی یاد ہوتی تھی. اب مسجدیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بن رہی ہیں. تو گویا کہ دین کا اور خیر کا اور حق کا دنیا میں خاتمہ ہو جاتا اگر اللہ تعالیٰ جو بھی انسانیت کا حصہ گل سڑ جاتا ہے اخلاقی اعتبار سے روحانی اعتبار سے, تو اللہ تعالیٰ آپریشن کرتے ہیں اس کو کاٹ کر پھینک دیتے ہیں. اس آپریشن میں استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو. ہاتھ ہے اللہ کا, بندہ مومن کا ہاتھ, اللہ تعالیٰ لازمن مدد کرے گا اس کی جو اس کی مدد کرتے ہیں, اس کے دین کے لیے تن من دھن لگا رہے ہیں اور جان ہتھیلی پر رکھ کر اب میدان میں آ گئے, اللہ تعالیٰ لازمن ان کی مدد کرے گا. ان اللہ لقوی عزیز, یقیناً اللہ تعالیٰ قوت والا بھی ہے زبردست بھی ہے, اس کا اختیار مطلق ہے. اس کے بعد جو آیت ہے اس کے بارے میں مجھے تقریباً یقین ہے کہ یہ اثناء سفر ہجرت میں نازل ہوئی. یہ ایک طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مینیفیسٹو ہے کہ آپ جب جائیں گے مدینے میں بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے ہم آپ کو ایک تمکن عطا کریں گے, تو آپ کو کیا کرنا ہے. جیسے آپ مینیفیسٹو ہوتے ہیں, آج کل الیکشن کا دور ہے, لوگ کہتے ہیں ہم اپنا مینیفیسٹو پیش کریں گے, مسلم لیگ قاف نے بھی کہا مینیفیسٹو ہم لائیں گے, ہوتا ہے مینیفیسٹو. محمد کا مینیفیسٹو کیا تھا؟ کیونکہ سورہ بنی اسرائیل میں یہ اشارہ تو آ گیا تھا کہ حضور کو اب مکے سے نکل کر اور یثرب میں جا کر پہنچنا ہے. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا, اے نبی کہو اللہ سے دعا کرو, اے اللہ مجھے یہاں سے نکال سچائی کے ساتھ, عزت کے ساتھ, حفاظت کے ساتھ, اور جہاں داخل کرنا ہے وہاں سچائی عزت اور وقار کے ساتھ, اور مجھے خاص اپنے پاس سے قوت عطا فرما, مدد عطا فرما. اور یہ وعدہ پورا ہو گیا کہ جب آپ ہجرت کر کے مکے سے روانہ ہوئے تو مکے والے خون کے پیاسے, 100 اونٹوں کا اعلان, جو محمد کو لے آئے زندہ یا مردہ 100 اونٹ مل جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے حفاظت سے مدینے پہنچایا, اور وہاں کیا شان تھی, کئی دن سے لوگ آ کر باہر جمع ہوتے تھے اور انتظار کر رہے تھے, استقبال کے لیے تیاریاں تھیں. 300 میل کا فرق ہے صرف زمینی اعتبار سے, اور فضا کو دیکھیے زمین و آسمان کا فرق ہے. مکہ خون کا پیاسا ہے اور لوگ جو ہیں شکاری کتوں کی طریقے سے جو ہیں ادھر ادھر بھاگے پھر رہے, کہیں سے ہمیں بو مل جائے, کہیں سے ہم پکڑ لیں, کہیں سے ہم لے جائیں, اور ہمیں 100 اونٹ مل جائے. 100 اونٹ بہت بڑی شے تھی عرب کے اعتبار سے, اور یہاں انتظار ہو رہا ہے, استقبال ہو رہا ہے. تو اس وقت جو یہ آیت نازل ہوئی ہے, الذین ان مکناہم فی الارض, وہ لوگ کہ جنہیں اگر ہم زمین میں تمکن عطا کر دیں, انہیں جمع دیں, انہیں اقتدار دیں, انہیں طاقت دیں, انہیں غلبہ دیں, انہیں اتھارٹی دیں, وہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر, نماز کا نظام قائم کریں گے, پہلا کام کیا کیا حضور نے مکہ مدینے پہنچتے ہی؟ پہلا جمعہ آپ نے ادا کیا ہے قبا اور مدینے کے درمیان پہلا جمعہ، اور پھر پہلا کام جو کیا ہے مدینے میں پہنچ کر مسجد نبوی کی تعمیر، اقام الصلاۃ واتم الزکاۃ وامروا بالمعروف، نیکی کا حکم دیں گے، ونہوا عن المنکر اور بدی سے روکیں گے، وللہ عاقبۃ الامور، اور یقیناً تمام معاملات کا آخری انجام کا جو سرا ہے وہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں، اللہ جانتا ہے کس چیز کا کیا انجام ہونا ہے، کیا نتیجہ نکلے گا۔ تو یہ اذن قتال کے ضمن میں میں نے آج یہ آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ حکم قتال ذرا اس کے بعد آیا ہے، سورہ بقرہ کی اب میں صرف گنوا رہا ہوں، 190 سے 195 والی آیات، پھر سورہ بقرہ ہی میں 214 سے لے کر 218 تک کی آیات، پھر جو تالوت اور جالوت کی جنگ کے دو رکوع، اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چار رکوع، یہ ہے جن میں کہ حکم قتال آیا ہے۔ سورہ محمد کے اندر پھر آخری منہ بند کر دیا گیا منافقین کا باقاعدہ، کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے سورت تو کوئی نازل ابھی تک ہوئی نہیں ہے قتال اور جنگ کی، اور انہوں نے خامخواہ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی ہے، تو لو یہ سورت بھی ہم نازل کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم قتال آیا ہے، اس کے بارے میں پھر جو مراحل بعد میں آئے ہیں انشاءاللہ اگلے جمعے کو گفتگو ہوگی۔ باقی جو ہے ندائے خلافت، اس کا اداریہ بہت اہم ہے، بہت عمدہ لکھا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے جنرل حمید گل صاحب نے کہا ہے، صاحب درد انسان ہے کہ یہ خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے، یہ امریکہ پاکستان کے اندر اب فوجی کارروائی شروع کرے گا اور ہمارے ایٹمی ہتھیاروں پر قبضہ کر لے گا۔ لہذا انہوں نے مشورے کیا دیے، چین اور روس کے ساتھ تعلقات بڑھائے جائیں۔ تو بہت عمدہ لکھا عزیز و معاقف نے کہ بات ٹھیک ہے، یہ بھی جہاں تک دنیاوی اعتبار سے جو ہمارے پاس جو بھی ذرائع ہو سکتے ہو وہ بھی استعمال کرنے ہیں، سب سے بڑی تو یہ کہ اللہ کے ساتھ مصالحت کرو، اللہ کی مدد مانگو، اللہ سے ٹھیک نہیں کرو گے، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدم جما دے گا، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہیں مدد دے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، وہی یخذلکم وہ تمہیں چھوڑ دے، دفع کر دے، جاؤ دفع ہو جاؤ، تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے گا، نہ کوئی چین مدد کر سکتا ہے نہ روس۔ اصل بات یہ کرنے کی ہے، لیکن ہمارے ہاں جو اسلامی دانشور ہیں، ہماری اس وقت جو یہ ایم ایم اے چل رہی ہے، اب ان کا بھی مسئلہ جو ہے دستور جمہوریت زیادہ اس کو سامنے لا رہے ہیں، اسلام کے نفاذ کا معاملہ اب کچھ باتیں کرنی شروع کی ہیں، اگر ہم برسر اقتدار آ گئے تو ہم اسلام نافذ کریں گے، لیکن اس کو نمایاں نہیں کیا، ہائی لائٹ نہیں کیا گیا۔ اسی طریقے سے میں آج آپ کو آخری، جیسے کہ ہوا کرتا ہے لاسٹ کال، یہ جو رجوع القرآن کورس ہے جو 9 ماہی ہے، یہ 2 ستمبر سے شروع ہو رہا ہے، اب ستمبر وہ 2 دن ہی بیچ میں رہ گئے ہیں کل، تو ان میں اب آخری وقت ہے، یہ جو بھی ہمت کر لے، اس کی تفاصیل پہلے بھی بتائی جا چکی ہیں آپ حضرات کو، باقی اس کا پروسپیکٹس، اس کے فارم وہ باہر موجود ہیں، اب آخری کال ہے یہ کہ اگر اب بھی کوئی ارادہ کر لیں، اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دے۔ میں تو صرف ایک بات کہوں گا کہ آپ سوچئے کہ یہ گھڑی محشر کی ہے، میں کھڑا ہوں اللہ تعالیٰ کے حضور میں اور اللہ مجھ سے پوچھتا ہے، تم نے انگریزی پڑھی، تم نے علوم پڑھے، تم نے فنون پڑھے، تم نے سائنس پڑھی، تم نے ICS کیا، MCS کیا، عربی اتنی بھی نہ سیکھی کہ میری کتاب کو پڑھ سکتے، کیا جواب ہے؟ کوئی عذر ہے؟ اس کے لیے کوشش کیجئے، ہمت کیجئے، داخلہ لیجئے، شامل ہو اس میں، پروسپیکٹس بھی اور داخلہ فارم بھی باہر آپ کو مل جائیں گے۔ کل جو ہے انٹرویو ہونے ہیں اس کے لیے، تو جو حضرات بھی آج فیصلہ کر لیں، وہ ہمت کریں تو سیدھے آ جائیں وہیں پر انٹرویو کے لیے، اس کا آغاز جو ہے 2 ستمبر سے ہو جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔